واقعہ نمبر 62 موت سے نجات علی جبن حبیرہ بنی عباس کے حکام اور عمرہ میں سے تھا. اس کا رفید نام کا ایک غلام تھا. اس سے ناراض ہو کر اس کے قتل کا ارادہ کیا تو رفید نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی پناہ اختیار کی. حضرت نے فرمایا کہ تم اس کے پاس واپس جاؤ, اس کو میرا سلام پہنچاؤ اور اس کو کہو کہ جعفر ابن محمد نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے غلام رفید کو پناہ دی ہے, اس کو کوئی آزار نہ پہنچانا. رفید نے کہا میرا آقا ایک بد عقیدہ شامی ہے. حضرت نے فرمایا تم جاؤ اور جس طرح میں نے کہا ہے میرا پیغام پہنچاؤ. رفید کہتا ہے کہ میں روانہ ہوا تو سہرا میں ایک عرب نے مجھے دیکھ کر کہا کہاں جاتے ہو, تمہاری صورت تو ایک مقتول کی صورت ہے. پھر کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ اور ہاتھ دیکھ کر کہا یہ ہاتھ تو ایک مقتول آدمی کا ہاتھ ہے. پھر میرا پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ مقتول انسان کا پاؤں ہے. اسی طرح میرے تمام جسم کو دیکھا اور کہا کہ یہ مقتول شخص کا جسم ہے. اس کے بعد کہا اپنی زبان دکھاؤ. جب میں نے زبان نکالی تو اس نے کہا اب تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا کیونکہ زبان میں ایک ایسی رسالت اور ایک ایسا پیغام موجود ہے کہ اگر اسے بلند و بالا پہاڑ تک پہنچاؤ تو وہ بھی نرم اور فرمانبردار ہو جائیں گے. رفید کہتا ہے جب میں اپنے آقا علی ابن حبیرہ کے پاس پہنچا تو اس نے میرے قتل کا حکم دے دیا. میرے دونوں بازو باندھ دیے گئے اور جلاد برہنہ تلوار لے کر میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اے امیر, آپ نے مجھے روز زور طاقت سے گرفتار کیا ہے, بلکہ میں خود اپنے پاؤں سے چل کر آیا ہوں. مجھے خلوت میں آپ سے ایک بات کہنا ہے, اس کے بعد آپ چاہے مجھے قتل کیجئے یا بخش دیجئے. چنانچہ اس نے خلوت کا حکم دے دیا. میں نے کہا میرے اور آپ کے آقا مولا جعفر ابن محمد علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے. اس نے کہا اللہ, جعفر ابن محمد علیہ السلام نے تم سے یہ بات کہی ہے اور مجھے سلام کہلایا ہے؟ میں نے کہا ہاں, اور تین مرتبہ قسم کھائی. پس اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے بازو کھولے اور کہا میرے دل کو اس وقت چین نہ آئے گا جب تک تم اس طرح سے میرے ہاتھ نہ باندھو. میں نے کہا اس لیے میرے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں اور میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا. اس نے کہا صرف اسی کام پر قانع ہو سکتا ہوں, اور کافی اصرار کیا یہاں تک کہ میں نے اس کے ہاتھ باندھے اور فوراً کھول دیے. اس کے بعد اس نے مجھے اپنی انگشتری یعنی مہر دی اور کہا کہ میں اپنے امور تمہارے ذمے چھوڑ دیے اور اب سارے معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں, جو چاہو کرو. واقعہ نمبر 63 اسلام میں علم طب. تفسیر مجموع البیان منقول ہے کہ ہارون رشید کا طبیب یختیشو نام کا ایک نصرانی تھا. اس نے ایک روز واقدی سے کہا کہ آیا تمہارے لیے قرآن میں بھی علم طب کے بارے میں کچھ ہے؟ واقدی نے کہا ہاں, حق تعالیٰ نے تمام علم طب کو نصف آیت میں جمع فرما دیا ہے. اس کا ارشاد ہے یعنی خداوند عالم کا ارشاد ہے کلو وشربو ولا تصرفو, یعنی کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر سے اس باب میں کچھ منقول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, آ حضرت نے تمام علم طب کو چند کلمات میں جمع کر دیا ہے اور وہ یہ ہے, یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے, یعنی معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز کرنا تمام دواؤں کا سردار ہے, اور ہر جسم کو اتنا ہی دینا چاہیے جس قدر اس کی عادت ہے. نصرانی طبیب نے کہا تمہاری کتاب اور تمہارے پیغمبر نے علم طب کے سلسلے میں کوئی فروغ گزاشت نہیں کی ہے اور جالینس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے. واقعہ نمبر 64 مکہ معظمہ میں تکبر. شرح صحیفہ میں عمر ابن شیبہ سے منقول ہے کہ میں مکہ معظمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان تھا. وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہے اور اس کے غلام لوگوں کو اس کے گرد و پیش سے ہٹا رہے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں. پھر چند روز کے بعد بغداد گیا تو وہاں ایک شخص نظر آیا جس کا چہرہ مرجھایا ہوا, بال بڑے ہوئے اور الجھے ہوئے اور پاؤں برہنہ تھے. میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں تمہیں ایک ایسے متکبر انسان کا ہم شکل پا رہا ہوں جو صفا اور مروہ کے درمیان غرور تکبر کے ساتھ سعی کر رہا تھا اور طرح طرح سے خود نمائی کر رہا تھا. اس نے کہا میں وہی شخص ہوں. میں نے کہا کیا ہوا جو تم اس بد نصیبی اور بدحالی میں گرفتار ہو گئے؟ اس نے کہا جس مقام پر سب لوگ فروطنی اور انکسار اختیار کرتے ہیں میں وہاں تکبر سے کام لیا، لہذا خدا نے مجھے اس جگہ پست حقیر کر دیا جہاں سب لوگ بلند پرواز کرتے ہیں۔ واقعہ نمبر 65، باپ کا احترام۔ سفینۃ البحار میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دو با ایمان باپ بیٹے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ان کی تعظیم و تکریم کے لیے اٹھے، ان کے احترام کرتے ہوئے انہیں صدر مجلس میں بٹھایا اور خود ان کے پاس بیٹھے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا، کھانا لایا گیا اور ان دونوں نے کھانا کھایا۔ پھر قمبر، تشت، آفتابہ اور تولیہ لائے۔ حضرت نے آفتابہ قمبر سے لے لیا اور باپ کا ہاتھ دھلانا چاہا، وہ اس پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا تو حضرت نے اسے قسم دی کہ پورے اطمینان کے ساتھ ہاتھ دھوئے، اس طرح سے کہ جیسے قمبر اس کے ہاتھ پر پانی ڈال رہے ہوں۔ وہ شخص تیار ہو گیا۔ جب حضرت اس کا ہاتھ دھلانے سے فارغ ہوئے تو آفتابہ اپنے فرزند محمد حنفیہ کے سپرد کر دیا اور فرمایا کہ اے فرزند، اگر یہ لڑکا تنہا میرے پاس آیا ہوتا تو میں خود اس کے ہاتھ پر پانی ڈالتا، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ جس مقام پر باپ اور بیٹا دونوں یکجا ہوں وہاں دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے۔ اس وقت میں نے باپ کا ہاتھ دھلایا ہے، اس وقت میں نے باپ کا ہاتھ دھلایا ہے، اور چونکہ تم میرے بیٹے ہو لہذا تم اس کے بیٹے کے ہاتھ پر پانی ڈالو تاکہ باپ کا ہاتھ باپ اور بیٹے کا ہاتھ بیٹا دھلائے۔ واقعہ نمبر 66، دولت مند اور فروتنی۔ محمد ابن مسلم اشراف کوفہ میں سے ایک دولت مند انسان اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے محمد، تمہیں تواضع اور فروتنی اختیار کرنا چاہیے۔ جب محمد مدینے سے کوفہ واپس آئے تو ایک ظرف میں خرمے اور ترازو لے کر کوفے کی جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے اور آواز دینے لگے، جو شخص خرمے چاہتا ہو وہ آئے اور مجھ سے خرید لے۔ یہ قبر نفس کو دور کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ان کے متعلقین آئے اور کہا، تم نے اپنی اس حرکت سے ہمیں رسوا کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے مولا نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، اور لوگوں کے اس محل اجماع سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک اس ظرف کے تمام خرمے فروخت نہ کر دوں۔ ان کے متعلقین نے کہا، اگر تمہیں خرید و فروخت کرنا ہی ہے تو وہاں چلے جاؤ جہاں گیہوں کا آٹا پیسا جاتا ہے۔ انہوں نے اسے منظور کر لیا اور ایک اونٹ اور چکی کا پتھر خرید کے آٹا پیسنے میں مشغول ہو گئے تاکہ اس کام سے اپنے غرور نے نفس کو ختم کر کے اپنے کو ایک معمولی آدمی کا ہم پلہ سمجھنے لگے۔ واقعہ نمبر 67، امیر المومنین کی نماز۔ ارشاد القلوب میں مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین میں مشغول جہاد تھے اور اسی حالت میں دونوں لشکروں کے درمیان آفتاب کی جانب نظر فرماتے تھے۔ ابن عباس نے پوچھا کہ آپ آفتاب کی طرف کس لیے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میں زوال آفتاب کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ نماز ظہر کا اول وقت ہے۔ ابن عباس نے کہا، آیا اس دار و گیر جنگ کے ہنگامے میں نماز پڑھنے کا موقع ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہم اس قوم سے جنگ کس لیے کر رہے ہیں؟ ان سے ہماری جنگ اسی لیے ہے کہ نماز قائم ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نے کبھی نماز شب ترک نہیں فرمائی، یہاں تک کہ لیلۃ الحریر میں، یعنی جنگ صفین کی سخت ترین رات میں۔ اسی طرح روزہ عاشورہ، امام حسین علیہ السلام کی نماز ظہر اور نماز عصر بھی انتہائی سبق آموز ہے۔ واقعہ نمبر 68، بے نماز حمامی۔ شیخ اجل و عورج حاج ملا علی تہرانی نے اپنے والد ماجد مرحوم حاج مرزا خلیل سے نقل کیا ہے کہ تہران کے ایک حمام میں ایک خادم معین تھا جو نماز روزہ بجا نہیں لاتا تھا۔ وہ ایک روز ایک معمار کے پاس پہنچا اور کہا، میرے لیے ایک حمام بنا دو۔ معمار نے کہا، تم اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ اس نے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب، پیسے لو اور حمام بناؤ۔ چنانچہ معمار نے اس کے نام سے حمام بنا دیا، اس کا نام علی طالب تھا۔ حاج مرزا خلیل فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نجف اشرف میں تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ علی طالب نجف اشرف میں وادی سلام کے اندر وارد ہوا ہے۔ میں نے اس پر تعجب کیا اور کہا کہ تم اس مقدس مقام پر کس طرح آ گئے، حالانکہ تم نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ روزہ رکھتے تھے۔ اس نے کہا اے فلاں جب میں مرا تو مجھے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے تو کو زنجیر میں جکڑ دیا گیا، لیکن حاج ملا محمد کرمان شاہی نے، یہ علماء تہران میں سے تھے، خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، فلا شخص کو نائب کیا کہ میرے لیے حج بجا لائے،
فلا کو میری
اور فلا کو میری نماز اور روزے کے لیے اجیر کیا، اور فلا کو میری جانب سے زکات اور رد مظالم کے لیے معین فرمایا، اور میرے ذمہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑ دی جسے ادا نہ کیا ہو، اسی طرح مجھے عذاب سے رہائی دلائی، بس میں خائف و ترسا خواب سے بیدار ہوا اور اس خواب پر متعجب تھا، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد کچھ لوگ تہران سے آئے تھے، میں نے ان سے علی طالب کے حالات دریافت کیے، انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو میں نے خواب میں دیکھی تھیں، یہاں تک کہ اس کے حج و نماز روزے کے لیے جو لوگ نائب بنائے گئے تھے ان کے نام بھی وہی بتائے جو میں نے خواب میں سنے تھے، مجھے اتنے سچے خواب پر حیرت ہوئی۔ واقعہ نمبر 69، خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ مرحوم نوری نے کتاب کلمہ طیبہ میں صدقے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی برکتوں کے بارے میں 40 حکایتیں نقل کی ہیں، من جملہ ان کے عالم ربانی اخوند ملا فتح علی سے، اور انہوں نے اپنے ایک ثقہ اور معتبر عزیز قریب سے نقل کیا ہے کہ گرانی کے ایک سال میں سے میں نے اپنے قطعہ زمین پر جو کی کاشت کی، اتفاق سے وہ کھیتی دیگر کھیتوں کے مقابلے میں زیادہ سر و سبز شاداب ہوئی اور اس میں دانے پڑ کے کھانے کے لائق ہو گئے۔ اس وقت ہر طبقے کے لوگ بھوک اور پریشانی مبتلا تھے جس سے میرے دل کو صدمہ تھا، چنانچہ میں اس کھیتی کے نفع سے دستبردار ہو کر مسجد میں آیا اور اعلان کیا کہ میں نے اس زمین کے پیداوار کو اس وقت کے لیے وقف کیا جب تک دوسرے کھیتوں کی زراعت تیار نہ ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو شخص فقیر یا محتاج نہ ہو وہ اس میں سے نہ لے جائے، اور فقیر و محتاج بھی اپنی اور اپنے اہل عیال کی ضرورت سے زیادہ نہ لے۔ پس فقیروں نے اس کی طرف رخ کیا اور روزانہ اس میں سے جو لے جا کر کھانے لگے، اور میں اس سے بے خبر اور غیر متعلق رہا کیونکہ میں نے اس سے چشم پوشی کر لی تھی اور اس سے کسی آمدنی کی توقع نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ تمام زراعتیں اپنی مراد کو پہنچیں اور لوگ خوشحال ہو گئے، اور میں بھی اپنی دیگر زراعتوں کے کاٹنے پیٹنے سے فارغ ہوا تو کھیتی کاٹنے والوں سے کہا کہ اس قطع زمین کی طرف بھی جائیں اور جو کے درخت کاٹیں، شاید ان کی بالیوں میں کچھ دانے باقی رہ گئے ہوں تو وہ ضائع نہ ہوں۔ جب لوگ گئے اور کاٹ پیٹ کے صاف کیا تو جتنا غلہ حاصل ہوا اور دوسرے کھیتوں کے غلے کے مقابلے میں دوگنا تھا، اور علاوہ اس کے فقرا کی دست برد کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، عام اور معمولی حالات میں جو پیداوار ہونا چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، جبکہ بظاہر کھیت کے اندر ایک خوشے کا باقی رہنا ناممکن تھا۔ پھر اس کے بعد مزید تعجب خیز بات یہ ہوئی کہ جب خزاں کا موسم آیا تو جیسا رواج ہے کہ ہر کاشت کی ہوئی زمین کو ایک سال کے لیے بغیر زراعت کے خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کھیت کو بھی خالی چھوڑ دیا گیا، نہ اسے جوتا گیا نہ اس میں تخم ریزی کی گئی، یہاں تک کہ موسم بہار شروع ہو گیا اور برف پگھلی تو ہم نے دیکھا کہ قطع زمین بغیر جوتے بوئے تمام کھیتوں سے زیادہ سرزبد شاداب اور طاقتور ہے۔ میں اس قد حیرت زدہ ہوا کہ اس کھیت کی جائے وقوع کے بارے میں اشتباہ کرنے لگا، لیکن جب زراعتیں تیار ہوئیں تو اس کی آمدنی پھر دیگر زراعتوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اسی کتاب میں انہی مرحوم سے منقول ہے کہ ان کا ایک انگور کا باغ شارع عام کے کنارے واقع تھا، اس میں جب پہلی مرتبہ انگور کے خوشے تیار ہوئے تو انہوں نے باغ کے رکھوالے کو ہدایت کی کہ اس کا جو حصہ شارع سے متصل ہے اس سے کوئی تعلق نہ رکھے اور اسے راستے چلنے والوں کے لیے چھوڑ دے، چنانچہ اس وقت سے فصل ختم ہونے تک اس کے تمام انگور اس طرف سے گزرنے والوں نے کھائے اور لے گئے، اور اس سے ہم لوگوں نے کوئی مطلب اور واسطہ نہیں رکھا۔ جب فصل کے آخر میں انگور چننے سے فراغت ہوئی تو اس احتمال کے بنا پر کہ شاید اس حصے میں راستے میں چلنے والوں سے کچھ انگور پوشیدہ رہ گئے ہوں اور پتوں کی اڑ میں چھپے ہوں، ہم لوگ وہاں گئے اور چنے ہوئے خوشے جمع کیے گئے تو وہ انگور دیگر حصوں کے انگوروں سے کئی گنا زیادہ نکلے، اور مسافروں کی آزادی کے ساتھ کھانے سے کم ہونے کے عوض میں ان میں کافی اضافہ ہو گیا۔ نیز اسی کتاب میں مرحوم حاجی مہدی سلطان آبادی سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک سال جب کھلیان میں گیہوں تیار کرنے سے فراغت ہوئی تو انہیں ناپ تول کے اسی جگہ ان کی زکات ادا کر دی گئی۔ اس کے بعد تقریباً ایک مہینہ تک گندم کا وہ ذخیرہ اسی مقام پر رہا اور اس میں جانوروں نے تصرف کیا اور کھایا۔ اس کے بعد ہم نے پھر انہیں ناپا تولا تو ان کی مقدار پہلے دن کے برابر نکلی اور جتنے گیہوں زکات میں گئے تھے یا جس قدر حیوان نے تلف کیے تھے ان کی وجہ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ واقعہ نمبر 70، حضرت حجت کا نام مبارک۔ حضرت حجت کے نائب خاص محمد ابن عثمان کے توسط سے ایک نام مبارک ابو الحسن اسدی کو پہنچا جس میں حضرت نے تحریر فرمایا تھا کہ اس شخص پر خدا اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جو ہمارے مال میں سے ایک درہم کو بھی حلال سمجھے۔ ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جگہ پر خیال کیا کہ یہ لعنت اس شخص کے لیے ہے جو مال امام کے کھانے کو حلال سمجھے، نہ کہ اس کے لیے جو اسے بغیر حلال سمجھے ہوئے کھائے، اور یہ امر تمام محرمات الہی میں ہے، یعنی جو شخص حرام خدا کو حلال جانے وہ لعنت کی زد میں ہے۔ اس بنا پر مال امام کھانے میں دیگر محرمات سے کوئی خصوصیت اور امتیاز نہیں ہے۔ پس قسم خدا کی جس نے محمد کو حق اور وراثتی کے ساتھ برگزیدہ کیا، میں نے دیکھا کہ جو کچھ نام مبارک میں تھا فوراً محو ہو گیا اور اس کی جگہ یہ تحریر سامنے آ گئی، خدا اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت اس شخص پر جو ہمارے مال میں سے ایک درہم بھی بغیر ہماری اجازت کے کھائے، یعنی ہر چند اسے حلال نہ جانتا ہو۔ اور خمس کے بارے میں بھی اس طرح کی سخت اور تاکیدی روایتیں کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ واقعہ نمبر 71، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی قرضداری۔ کتاب کلمہ طیبہ میں ابراہیم ابن مہران کا یہ بیان منقول ہے کہ میں کوفہ میں ابو جعفر نام کا میرا ایک خوش معاملہ ہمسایہ تھا۔ جب کوئی علوی سید اس کے پاس جاتا تھا اور کسی چیز کی خواہش کرتا تھا تو اسے دے دیتا تھا، اگر اس کے پاس اس چیز کی قیمت ہوتی تھی تو لے لیتا تھا، ورنہ اپنے غلام سے کہتا تھا کہ لکھ دو یہ رقم علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لی ہے۔ یہ صورتحال ایک طولانی مدت تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ فقیر و محتاج ہوا اور گھر میں بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنے حسابات کی کتاب کا معائنہ کرتا تھا، اگر کسی قرضدار کا نام نظر آتا تھا کہ زندہ ہے تو کسی کو اس کے پاس بھیج کر مطلوبہ رقم وصول کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اگر دیکھتا تھا کہ مر چکا ہے یا اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو اس کے نام پر خط تنسیخ کھینچ دیتا تھا۔ انہی ایام میں ایک روز دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک ناصبی شخص ادھر سے گزرا اور استہزاء و تانہ زنی کے طور پر اس سے کہا کہ تمہارے سب سے بڑے قرضدار علی ابن ابی طالب نے کیا کیا۔ ابو جعفر کو اس کی بات سے صدمہ پہنچا اور وہ اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور حضرت نے حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو آن حضرت کے پاس پشت موجود تھے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آن حضرت نے ان سے فرمایا تم اس شخص کا حق کس وجہ سے ادا نہیں کرتے؟ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق لے کر آیا ہوں، فرمایا اسے دے دو۔ پس آپ نے سفید صوف کا ایک کیسہ اسے دیا اور فرمایا تمہارا حق ہے۔ پھر حضرت رسول خدا نے فرمایا اسے لو اور ان کی اولاد میں سے جو شخص تمہارے پاس آئے اور کوئی ایسی چیز طلب کرے جو تمہارے پاس موجود ہو تو اسے محروم واپس نہ کرنا، جاؤ اب اس کے بعد کبھی تم فقیر اور احتیاج کا سامنا نہ ہوگا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو وہ کیسہ میرے ہاتھ میں موجود تھا، میں نے اپنی زوجہ کو جگایا اور کہا کہ چراغ روشن کر، جب میں نے دیکھا تو کیسے کے اندر 1000 اشرفیاں تھیں۔ عورت نے کہا اے مرد خدا سے ڈر، فقیر اور محتاجی نے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کیا ہو کہ کسی تاجر کو فریب دے کر اس کا مال ہضم کر لو۔ میں نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد اپنے حساب و کتاب کا رجسٹر مانگا اور جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر آپ کی اولاد کو دیا تھا اسے شمار کیا تو پوری 1000 اشرفیاں ہوتی تھیں، کم نہ زیادہ۔ واقعہ نمبر 72، ابو ہارون اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ابو ہارون کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے مجلس میں حاضر تھا، کہ حضرت نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ کیسے ہم کو ذلیل و خوار کرتے ہو؟ بس ایک مرد خراسانی کھڑا ہو گیا اور کہا، پناہ بخدا اس امر سے ہم آپ کو یا جو چیز آپ سے متعلق ہو اسے ذلیل و خوار کریں۔ امام نے فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ میرا استخفاف کرنے والوں میں سے ایک تم بھی ہو۔ خراسانی نے کہا، خدا کی پناہ اس سے کہ میں نے آپ کو رسوا کیا ہو۔ امام نے فرمایا، وائے ہو تم پر، جس وقت ہم لوگ جحفہ کے قریب تھے فلاں شخص نے تم سے خواہش کی تھی کہ مجھے ایک میل تک اپنی سواری پر بٹھا لو، کیونکہ با خدا میں پاپیادہ چلنے کی وجہ سے بہت خستہ اور ناچار ہو چکا ہوں، لیکن تم نے سر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں اور اس کی طرف کوئی اتنا نہیں کی۔ یقیناً تم نے اسے سبک اور حقیر سمجھا، اور جس نے کسی مومن کو سبک اور حقیر سمجھا اس نے ہم کو سبک سمجھا اور حرمت خداوندی کو ضائع کیا۔ واقعہ نمبر 73، حجاج کے ہاتھوں سے نجات۔ قواسری ایک مرد شاعر اور ادیب تھا۔ وہ ایک روز ادیبوں اور اپنے مسلکوں کی ایک جماعت کے ہمراہ ایک باغ میں تھا۔ وہ درختوں سے خرمے چننے کا زمانہ تھا۔ دوران گفتگو ظالم اور خونخوار حجاج ابن یوسف کا نام آ گیا تو قواسری نے کہا کہ خداوند اس کے چہرے کو سیاہ کرے، اس کی گردن کو قطع کر دے اور مجھے اس کے خون سے صراف فرما۔ قباطری کی یہ بد دعا اور نفرین حجاج کے کانوں تک پہنچی تو اسے طلب کر کے سخت عذاب کیا اور سزا دینے کی دھمکی دی۔ قباطری نے کہا، ان کلمات سے میری مراد خرما تھا، میرا مطلب تھا کہ خدایا اس کے رنگ کو سیاہ کر دے اور اس درخت سے جدا کر کے میری خوراک بنا دے۔ حجاج نے اس توجیہ کو قبول نہیں کیا اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا، میں تجھے قید و زنجیر پر حمل کروں گا، چونکہ لفظ ادھم قید و زنجیر کے علاوہ دوسرے معنی بھی رکھتا ہے، اور وہ ہے سیاہ رنگ کا گھوڑا جو بہت قیمتی ہوتا ہے۔ لہذا قباسی نے اس لفظ کو اس معنی پر محمول کیا اور کہا، امیر جیسا با اقتدار اور کریم النفس حاکم یک رنگ سیاہ یا خالص سفید گھوڑے ہی پر سوار کرتا ہے۔ حجاج نے کہا، ادھم سے میری مراد گھوڑا نہیں بلکہ آہنی زنجیر ہے، چونکہ لفظ حدید لوہے کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے تیز بینی اور تیز ہوشی۔ لہذا قباسری نے اس معنی پر حمل کرتے ہوئے کہا، یقیناً ہوش حواس کی تیزی کم عقلی اور کند ذہنی سے بہتر ہے۔ حجاج نے جب قباسری کو اس طرح بحسن خوبی مفہوم کو بدلنے اور صحت پر حمل کرنے کو دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اسے معاف کر کے انعام احسان کا مستحق قرار دیا۔ اس داستان کو نقل کرنے سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی غرض یہ ہے کہ بات کو صحت اور خوبی پر محمول کیا جائے، اور جو گفتگو بظاہر نادرست اور ناگوار معلوم ہو اسے درست اور نیک مفہوم پر حمل کیا جائے۔ چنانچہ قواسری نے یہی طریقہ اختیار کر کے حجاج کے شر سے نجات پائی اور اس کی مہربانی کا حقدار بنا۔ اسی طرح جو شخص دوسروں کی گفتار یا کردار کو درست پر محمول کرے گا وہ فساد اور برائی پر حمل کرنے کی دنوی اور اخروی نقصانات اور مضرتوں سے محفوظ رہے گا، اور صحت پر حمل کرنے کے نتیجے میں فوائد و خیرات حاصل کرے گا۔ واقعہ نمبر 74، حروی اور قرات قرآن۔ کتاب گلزار اکبری گلشن 51 میں ابو الوفا حروی کا یہ بیان منقول ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ اسے سننے کے عوض آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آن حضرت کا رنگ مبارک متغیر ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آیا تم ایسے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے ہو جو آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں اور اسے توجہ سے نہیں سنتے؟ اب اس کا لحاظ نہ کرنے کے سبب تم آئندہ قرات نہ کر سکو گے، بجز کے کہ جو خدا چاہے۔ چنان جب میں بیدار ہوا تو گونگا ہو چکا تھا، البتہ چونکہ آن حضرت نے فرمایا تھا کہ الا ماشاء اللہ، لہٰذا مجھے امید تھی کہ بالآخر میری زبان کھل جائے گی۔ یہاں تک کہ 4 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد اسی مقام پر جہاں پہلے خواب دیکھا تھا، پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آن حضرت نے فرمایا، یعنی تم نے قطعی طور سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آن حضرت نے فرمایا، من تاب اللہ علیہ، یعنی جو شخص خدا کی طرف رجوع کرتا ہے خدا بھی مغفرت کے ساتھ اس کی جانب رجوع فرماتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اپنی زبان باہر نکالو اور اپنی انگشت شہادت سے میری زبان کو مسح کر. فرمانے کے بعد فرمایا کہ جب تم کسی قوم کے آگے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اپنی قرآت کو روک دو یہاں تک کہ وہ لوگ رب العزت کے کلام کو توجہ سے سنیں. اس خواب کے بعد جب میں بیدار ہوا تو میری زبان کھل چکی ہوئی تھی. واقعہ نمبر 75, تربت کربلا کی اہانت اور موسیٰ ابن عیسیٰ کی موت. شیخ مفید علیہ الرحمہ کے استاد شیخ جلیل القدر ابن قولیہ نے اپنی کتاب کامل الزیارت میں موسیٰ ابن عبدالعزیز کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ نصرانی طبیب یوحنا نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا میں تمہارے پیغمبر اور تمہارے دین کی قسم دیتا ہوں, یہ بتاؤ کہ وہ کون شخص ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ نحیہ قص ابن حبیرہ یعنی کربلا جاتے ہیں, آیا کہ وہ تمہارے پیغمبر کے اصحاب میں سے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, وہ ہمارے پیغمبر کے نواسے امام حسین علیہ السلام ہیں. یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سوال کس وجہ سے کیا؟ اس نے کہا کہ اس بارے میں میرے پاس ایک عجیب و غریب خبر ہے. ایک شب ہارون رشید کے خاتم شاہپور نے مجھے طلب کیا, جب میں اس کے پاس پہنچا تو مجھے خلیفہ کے ایک عزیز موسیٰ ابن عیسیٰ کے گھر لے گیا. میں نے دیکھا کہ بستر پر بے ہوش پڑا ہے اور اس کے سامنے تشت رکھا ہوا ہے جس میں اس کی ساری آنتیں کٹی ہوئی پڑی ہیں. ہارون نے انہیں اسی ایام میں کوفہ سے بلوایا تھا. شاہپور نے موسیٰ کے خادم سے پوچھا کہ اس کی کیا حالت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا یہ ابھی ایک ساتھ قبل بالکل صحیح و سالم اور خوشحال تھا اور اپنے مصاحبین سے گفتگو کر رہا تھا. یہاں بنی ہاشم میں سے بھی ایک شخص موجود تھا. اس نے کہا میں ایک سخت مرض میں مبتلا تھا, ہر چند علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, یہاں تک کہ میرے کاتب نے کہا کہ تھوڑی سی تربت امام حسین علیہ السلام لے کر اس سے اپنا علاج کرو. میں نے اس پر عمل کیا اور شفا یاب ہوا. موسیٰ نے کہا اس تربت میں سے تمہارے پاس کچھ بچی ہے؟ اس نے کہا ہاں, اور ایک شخص کو بھیج کر تھوڑی سی تربت منگوائی. معینی نے اسے لے کر احانت کے طور پر اپنے مقام اسفل پر لگا لیا اور اسی وقت چیخنے لگا کہ آگ آگ, مجھے آگ لگ گئی. تشت لاؤ. چنان جب تشت لایا گیا تو جو کچھ اس تشت میں ہے سب اسی کے جسم سے خارج ہوا. سب اٹھ کے چلے گئے اور وہ نشست مجلس ماتم میں بدل گئی. شاہپور نے مجھ سے کہا کہ آ کر معائنہ کرو, کیا تم اس کے علاج کی کوئی تدبیر کر سکتے ہو؟ میں نے چراغ منگوا کر تشت میں نظر کی تو دیکھا اس کا جگر, تلی اور دل سب تشت میں پڑا ہوا ہے. میں نے بہت تعجب کیا اور کہا کہ سوا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کوئی شخص اس کا علاج نہیں کر سکتا. شاہپور نے کہا تم سچ کہتے ہو, لیکن ابھی اس جگہ ٹھہرو تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا آخری انجام کیا ہوتا ہے. چنانچہ میں رات کو وہیں رہا اور پھر سحر کے وقت واصل جہنم ہو گیا. وہ یوحنا اپنے نصرانی دین کے ساتھ ایک مدت تک قبر حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آتا رہا. اس کے بعد مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا. یہ حکایت بحر الانوار جلد 10 کے آخر میں بھی منقول ہے. واقعہ نمبر 76, رویائے صادقہ. مرحوم حاج مرزا حسین نوری نے کتاب دارالسلام میں نقل کیا ہے کہ میرا ایک بھائی والدہ کی قیام گاہ میں وارد ہوا, درحالے کہ وہ اپنی نیچے کی جیب میں تربت حضرت سید الشہداء کی ایک سجدگاہ رکھے ہوئے تھا. والدہ نے اسے تنبیہ کی اور کہا تم نے تربت کو اس جیب میں رکھا ہے, یہ بے ادبی اور باعث احانت ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری ران کے نیچے آ کے ٹوٹ جائے. میرے بھائی نے کہا کہ اب تک تربت کی دو سجدگاہ ہیں میری ران کے نیچے دب کے ٹوٹ چکی ہیں, اس لیے اس نے عہد کیا کہ آئندہ تربت کی سجدگاہ نیچے کی جیب میں نہ رکھے گا. اس کے چند روز بعد والد علام نے, جو اس واقعے سے قطعا مطلع نہیں تھے, خواب میں دیکھا کہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کتب خانے میں تشریف لائے اور ان کے قریب بیٹھ کے ان پر بہت ہی لطف اور مہربانی کا اظہار فرماتے ہوئے اس کے بعد فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ تاکہ میں انہیں انعام و خلوت ادا کروں. والد مرحوم کے 5 بیٹے تھے, چنانچہ ان سب کو بلایا اور وہ اس حجرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جس میں حضرت تشریف فرماتے. حضرت کے سامنے کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے, آپ ایک ایک کو بلاتے تھے اور ایک ایک لباس خلعت کے طور پر عنایت فرماتے تھے. جب میرے اس بھائی کی نوبت آئی جس نے تربت کی سجدگاہ اپنی قبا کے نیچے والی جیب میں رکھی تھی تو حضرت نے اس پر ایک غضب آلودہ نگاہ ڈالی اور میرے والد کی جانب رخ کر کے فرمایا اس لڑکے نے میری تربت قبر کی دو سجدگاہیں اپنے ران کے نیچے دبا کے توڑی ہیں. اس کے بعد حضرت نے اسے دوسرے بھائیوں کی طرح حجرے کے اندر طلب نہیں فرمایا اور اس کی خلعت بھی اسے خوش اسلوبی کے ساتھ عطا نہیں فرمائی بلکہ ایک شالی رومال اس کے لیے حجرے سے باہر پھینک دیا. والد مرحوم نے یہ خواب میری والدہ کے سامنے بیان فرمایا تو والدہ نے ان سے میرا اس بھائی کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا ذکر کیا، اس پر والد نے اپنے خواب کی صداقت پر بہت تعجب کیا۔ خدا فرعون کے لیے بھی پانی کو جاری کرتا ہے۔ کتاب حیات القلوب مجلس الرحمہ میں مروی ہے کہ لوگوں نے فرعون سے کہا کہ ایک مدت جب سے تم نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، چونکہ تم اپنے کو خدا کہتے ہو لہذا اسے جاری کرو۔ اس نے کہا بہتر ہے میں اسے جاری کروں گا۔ چنانچہ اپنے لشکر کے امرا شہر سے باہر نکلا اور صحرا میں پہنچ کر اپنے لشکریوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو تاکہ میں خود جا کے تمہارے لیے پانی جاری کروں۔ اس کے بعد تیزی کے ساتھ ایک ایسے مقام کی طرف روانہ ہو گیا جہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو اور یہ نگاہوں سے مکمل طور پر پوشیدہ رہے۔ وہاں پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا، اپنا تاج پھینک دیا اور اپنے کو خاک پر گرا دیا۔ اس کے بعد کہا اے عالمین کے مالک، میں خود بھی جانتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن میں آخرت نہیں چاہتا، سلطنت دنیا کا طالب ہوں، مجھے ذلیل و رسوا نہ کر۔ خداوندہ میں جانتا ہوں کہ تمام امور تیرے قبضے قدرت میں ہیں، تیری درگاہ میں میری حاجت یہ ہے کہ دریا کا یہ پانی جاری ہو جائے۔ چنانچہ پانی جاری ہو گیا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو شخص اس سے جو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور وہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں آخرت نہیں چاہتا ہوں، دنیا چاہتا ہوں، جیسا کہ شیطان نے بھی آخرت نہیں چاہی بلکہ روز قیامت تک دنیا میں رہنے کی خواہش کی۔ واقعہ نمبر 78، نمک کی کان کی آمدنی اور عزائے حسین علیہ السلام۔ حاجی نوری کے استاد مرحوم حاج شیخ عبد الحسین تیرانی نے برسر ممبر بیان فرمایا کہ میں نے گزشتہ شب ناصر الدین شاہ کے آیان سلطنت میں سے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ وہ پوری شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ آرام و آسائش ہو اور باغ و بہار کے عالم میں ہے۔ میں نے اس سے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، جس وقت میں تہران میں تھا تو دیکھتا تھا کہ تمہارے حالات اور طور طریقے اس مقام پر منزلت سے مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ اس نے کہا ہاں یہ درست ہے، مگر یہ منزلت مجھ کو مرنے کے بعد نصیب ہوئی۔ تالقان میں میری ایک نمک کی کان تھی، میں نے اپنی زندگی ہی میں وصیت کر دی تھی کہ عاشورائے حسین میں اس کی آمدنی نجف بھیج دی جائے تاکہ اس سے آزاداری سید الشہداء قائم کی جائے۔ جب شیخ نے منبر پر یہ خواب بیان فرمایا تو مرحوم حاج شیخ نظر علی طالقانی نے زیر منبر سے کہا کہ میں طالقان کا رہنے والا ہوں اور یہ خواب سچا ہے، ایسی ایک نمک کی کان موجود ہے اور شخص مذکور کی وصیت بھی اس طرح کی تھی۔ واقعہ نمبر 79، وہ کمزور جو طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فارغ البالی اور خوشحال گنہگار شخص کا ایک روز ایک مجلس واس کی طرف سے گزر ہوا تو واس کے ایک جملے نے اس کی حالت میں انقلاب پیدا کر دیا۔ واس نے کہا کہ مجھے ایک ضعیف و کمزور شخص پر تعجب ہے کہ وہ کیوں کر ایک طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے ضعف پر غور کیا اور اس کی حالت بدل گئی، گویا ایک تیر تھا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس کی زندگی کو متغیر کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ تم ایک لفظ کہنے کی آرزو رکھتے ہو لیکن نہیں کہہ سکتے، اپنے ہاتھ کو حرکت دینا چاہتے ہو لیکن نہیں دے سکتے، اور مچھر پر بھی قابو حاصل نہیں۔ واقعہ نمبر 80، بادشاہ کا ہم سفر اور حقیقت کا انکشاف۔ ہندوستان کے شہر میں ایک صاحب اقتدار اور عادل بادشاہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا بھی ایمانداری، عدالت اور لوگوں کی ہمدردی میں باپ کا نمونہ ثابت ہوا۔ لیکن اسی مملکت میں ایک سرکش آدمی پیدا ہو گیا جس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ شہزادے نے دیکھا کہ محاذ آرائی میں خوریزی اور فسادات ہوں گے، لہذا اپنے دل میں کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی کنارہ کش ہو جاؤں۔ چنانچہ روپوشی اور فرار کے وقت ایک شاہی لبادہ جس میں بہت سے جواہرات پوشیدہ تھے، جسے ایسے وقت کے لیے رکھ چھوڑا تھا جب کوئی ذریعہ معاش باقی نہ رہے، پہن کے فرار اختیار کیا اور کوئی خوراک اور پیسے بھی ساتھ نہیں لیے۔ اسی حالت میں صحرا کا راستہ طے کرتے ہوئے رات بھر چلنے کے بعد صبح کے وقت ایک نہر کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پاپیادہ شخص اپنی پشت پر کوئی چیز لادے ہوئے آتا نظر آیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کوئی مسافر ہے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے خورد نوش کا کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے۔ وہ مسافر بھی آ کے نہر کے کنارے اسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور اپنا توشہ دان کھول کر ناشتہ کرنے لگا، اور شہزادے سے رسمی طور پر بھی کھانے کے لیے نہیں کہا۔ ادھر شہزادے نے بھی شرم کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں آگے کے لیے چل پڑے. جب کھانے کا وقت آیا تو اس نے پھر اپنا دسترخوان بچھایا اور اپنے رفیق کو کچھ نہیں دیا. مختصر یہ کہ شہزادہ دو شبانہ روز اسی خیس انسان کے ہمراہ چلتا رہا اور کچھ نہیں کھایا. تیسرے روز اس میں چلنے کی طاقت نہیں رہی, لہذا اس سے جدائی اختیار کر کے تنہا آگے بڑھا. اتفاق سے اس کی نظر ایک آبادی کے اوپر پڑی تو دیکھا کہ اس کے کنارے کے اوپر ایک عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے. چنانچہ وہاں جا کر معماروں کے افسر سے کہا کہ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی کچھ کام کر کے اجرت حاصل کروں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے پھر تقاضا کیا کہ اس کی اجرت پیش کی ادا کر دی جائے. اس طرح کچھ پیسے حاصل کر کے غذا خریدی اور کھانے کے بعد کام میں مشغول ہو گیا. معماروں کے افسر نے دیکھا کہ یہ شخص کام کا عادی نہیں ہے اور اس کی راہ و روش سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی باعزت شخص کا فرزند ہے, بلکہ اس کے اندر بعض شاہانہ حرکات و سکنات کا بھی مشاہدہ کیا. چنانچہ اس نے عمارت کی مالکہ کو جو ایک محترم خاتون کی مطلع کیا کہ یہ ایک ایسا شخص مزدوری کے لیے آیا ہے, اس نے حکم دیا کہ اسے بلاؤ. اس کو رات کے وقت وہاں پہنچایا گیا. اس نے پہلی ہی نظر میں اس کی بزرگی کو بھانپ لیا اور اسے اپنا مہمان کر لیا. اس کے بعد اس کے سامنے ازدواجی رشتے کی پیشکش کی, جسے شہزادے نے منظور کر لیا کیونکہ وہ تو چاہتا ہی تھا کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے. اس نے 3 سال تک اس خاتون کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کی داد و دہش کے سہارے بسر کرتا رہا. لیکن ان 3 برسوں میں اس کا اظہار نہیں کیا کہ میں کون ہوں. 3 سال کے بعد شہر سے باہر اپنی مملکت میں ایک شخص کو دیکھ کر پہچانا اور معلوم کیا کہ وہ کسی کی جستجو میں مشغول ہے. چنانچہ اس سے پوچھا کہ ہندوستان کے فلاں شہر کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا ہمارا ایک عادل بادشاہ تھا, پھر ایک سرکش اور باغی شخص پیدا ہوا جو 3 سال سے ہم لوگوں پر مسلط تھا اور ہم پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہا تھا. بالآخر لوگوں نے تنگ آ کر اسے قتل کر دیا. اب کچھ لوگ اطراف و جانب میں روانہ ہو گئے کہ شاید ہمارا بادشاہ ہم کو مل جائے اور وہ دوبارہ آ کر حکومت کرے. ہم میں سے ہر شخص ایک سمت بادشاہ کو تلاش کر رہا ہے. شہزادے نے اپنا تعارف کرایا اور ثبوت کے لیے شاہی لوادہ بھی پیش کیا. اس موقع پر اپنی زوجہ سے بھی حقیقت حال بیان کی اور کہا میں جا رہا ہوں, اگر بغیر کسی معنی کے تخت نشینی ہو گئی تو تمہیں بھی بلوا لوں گا. قاصد واپس گیا اور لوگوں کو اس کی خبر دی. چنانچہ عوام اور فوجی دست استقبال کے لیے آیا اور بغیر کسی زحمت کے اسے پھر تخت شاہی پر بٹھا دیا. اس نے اپنے فرار کے عالم میں یہ جان لیا کہ اگر کوئی شخص تنہا سفر کرے اور فقیر اور محتاج بھی ہو تو اس پر کتنا سخت وقت گزرتا ہے. چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جگہ جگہ کارواں سرائیں تعمیر کی جائیں اور ہر منزل پر ہر مسافر کو 3 روز کی زیادہ راہ دی جائے. اور دوسرا حکم یہ دیا کہ جو غریب الوطن اور مسافر شہر میں وارد ہو وہ میرے پاس بھی آئے, تاکہ اگر اسے کوئی احتیاج لاحق ہو تو میں اسے انجام دینے کا انتظام کروں. چند روز گزرنے کے بعد وہی خیس آدمی جو 3 روز تک بادشاہ کا ہم سفر رہا تھا شہر میں وارد ہوا. بادشاہ نے اسے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں آپ بادشاہ ہیں. بادشاہ نے کہا نہیں, میں وہی ہوں جو 2 روز تک تمہارا ہم سفر رہا. جب اس پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا تو خجالت کی وجہ سے اس کی آرزو یہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے. بادشاہ نے کہا تم اپنے دل میں قطعاً کوئی دغدغا محسوس نہ کرو, میری طرف سے تمہارے ساتھ سوا نیکی کے کوئی اور سلوک نہ ہوگا. اور فوراً حکم دیا کہ اسے میری ذاتی قیام گاہ میں جگہ دی جائے. اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا, اس کے لیے انواع و اقسام کی خاطر و تواضع کا اہتمام کیا. رات کو اسے اپنے شاہی بستر پر سونے کی جگہ دی اور بہترین کنیز اس کے سپرد کی. تھوڑی دیر کے بعد کنیز واپس آئی اور کہا کہ آپ کا مہمان خواب راحت میں آرام کر رہا ہے. بادشاہ نے کہا تمہیں دھوکا ہوا ہے, دراصل وہ مر چکا ہے. جب دیکھا گیا تو حقیقتاً ایسا ہی تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ شخص افسوس اور حسرت و ندامت کی شدت سے مرا ہے اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ غم اور غصہ سے اس کا یہ حال ہو. واقعہ نمبر 81, بہشت میں حضرت داؤد کا رفیق. حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ انہیں ایسے با ایمان انسان کی نشاندہی کی جائے جسے خدا دوست رکھتا ہو اور جو بہشت میں ان کا رفیق ہوگا. حکم ہوا کہ کل دروازے سے باہر جاؤ, اس سے ملاقات ہو جائے گی. صبح کو جناب داؤد دروازے سے نکلے تو حضرت یونس علیہ السلام کے پدر بزرگوار جناب متہ پر نظر پڑی. کہ تھوڑی سی خشک لکڑیاں کاندھے پر رکھے ہوئے خریدار کی تلاش میں پھر رہے ہیں. ایک شخص آیا اور وہ لکڑیاں خرید لی. حضرت داؤد نے آگے بڑھ کے ان سے مصافیہ کیا اور معانقہ کیا اور کہا, کیا یہ ممکن ہے کہ آج میں آپ کا مہمان رہوں؟ متا نے کہا, زہ سعادت, آئیے چلیں. جناب متا نے انہیں لکڑیوں کے پیسوں سے آٹا اور نمک خریدا اور تین آدمیوں کے کھانے سے قبل متا نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا, پروردگار, میں نے جو لکڑیاں توڑی تھی ان کا درخت تو نے ہی اگایا تھا. بازو کی قدرت و طاقت تو نے ہی مجھے عطا فرمائی. ان لکڑیوں کو اٹھانے کی قوت تو نے ہی عنایت فرمائی. لکڑیوں کا خریدار تو نے ہی بھیجا. جو آٹا ہمارے سامنے ہے اس کا گیہوں تو نے ہی پیدا کیا اور تو نے ہی ایسا ساز و سامان مہیا فرمایا کہ اب ہم تیری نعمت کو اپنے صرف میں لا رہے ہیں. یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کر رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بہ رہے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ یہی ہے وہ شکر ہے جو انسان کو بلند مقام تک پہنچاتا ہے. یعنی شکر انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے. واقعہ نمبر 82, آریت لی ہوئی جگہ پر مستقل تعمیر. ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں وارد ہوا تو آپ کے گھر میں وسائل زندگی بہت مختصر اور بے ترتیب پائے. اس نے عرض کیا کہ یا علی, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں لیکن یہ کیسا طرز زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا, عقل مند انسان آریت لی ہوئی جگہ پر کوئی مستقل عمارت نہیں بناتا. ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ اپنے بعد کے لیے بھیج چکا ہوں. جو جگہ آریت ہو اسے اہمیت دینا خلاف عقل ہے. واقعہ نمبر 83, صحرائی عورت اور مصیبت میں صبر. کتاب مسترف میں صحرائی عورت کی داستان منقول ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ صحرا میں خیمے تک پہنچا تو وہاں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا. جب خیمے کے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو اس نے کہا, اے خانے خدا کے زائرین, خوش آمدید. میرے اونٹ چرنے کے لیے گئے ہیں, جب وہ واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمانداری کروں گی. عورت باہر نکلی تو دور سے ایک چرواہا نظر آیا جو گریہ زاری کرتا ہوا آ رہا تھا. قریب آ کر اس عورت سے بتایا کہ اونٹ جب پانی کے کنویں پر پہنچے تو آپس میں لڑ گئے اور تمہارے بیٹے کو کنویں میں گرا دیا. ظاہر ہے کس طرح کے کنویں کافی گہرے ہوتے ہیں اور ان میں پانی بھی زیادہ ہوتا تھا, لہٰذا ان میں گرنے کا نتیجہ صرف موت ہے, بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں. عورت آگے بڑھی اور چرواہے کو خاموش کرتی بولی, ہمارے یہاں مہمان ہیں, آواز بلند نہ کرو کیونکہ مہمان سن لیں گے تو پریشان ہوں گے. مہمان نوازی ایک مسلمان کا دینی فریضہ ہے. اس کے بعد ہدایت کی کہ ایک گوسفان ذبح کی جائے اور مہمان کی ضیافت میں مشغول ہو گئی. جب عورت خیمے میں واپس آئی تو حاجیوں نے اس سے کہا کہ ہمیں سخت افسوس ہے کہ ایسا واقعہ رونما ہوا اور ہم نے ایسے موقع پر زحمت دی. عورت نے کہا, حاجی صاحبان, میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس کا علم ہو اور آپ لوگ رنجیدہ ہوں, لیکن آپ اب جبکہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے تو اب اذن دیجئے دو رکعت نماز پڑھ لوں, اس لیے کہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. چنانچہ میں بھی اس مصیبت میں صبر کے لیے نماز پڑھنا ہی چاہتی ہوں. ہم اور آپ تو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن ایک بیابانی عورت نماز کے ذریعے ایک قرآنی آیت پر عمل کرتی ہے. اس کے بعد اس نے کہا, آپ لوگوں میں سے کون شخص قرآن پڑھ سکتا ہے؟ چنانچہ حاجیوں میں سے ایک شخص نے آیات استرجاع کی تلاوت شروع کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, عورت نے کہا, خداوند, اگر یہ ممکن ہوتا کہ کوئی شخص اس دنیا میں رہے تو سب سے پہلے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنا چاہیے تھا. میرے پروردگار, تو نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے اور اجر کا وعدہ فرمایا ہے. میں اپنے جوان بیٹے کے غم میں صبر کرتی ہوں, تو بھی اس کے عوض اپنی جزا اور پاداش میرے شامل حال فرما اور میرے اس فرزند کو بخش دے. اس کے بعد اس طرح سے اپنے معمول کے کاموں میں سرگرم ہو گئی جیسے کوئی تازہ حادثہ ہی نہیں ہوا. واقعہ نمبر 84, امام حسین علیہ السلام نے چکا ہوا ہاتھ کھول دیا. ایک شخص اتنا بے باک تھا کہ اجنبی عورت کو دیکھنے اور چھونے سے پرہیز نہیں کرتا تھا, یہاں تک کہ مسجد الحرام کے اندر بھی اس گناہ کا مرتکب ہوتا تھا. حجر اسماعیل میں جہاں لوگ استغفار اور دعا کرتے ہیں, ایک عورت خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹی ہوئی اپنے
ہاتھوں سے پردے کعبہ کو پکڑی ہوئی تھی. اس شخص نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا, ناگہاں دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے چپک گئے اور شدید رسوائی کا سامنا پیدا ہو گیا, جیسا کہ مناقب منقول ہے کہ انہیں مسجد میں قاضی کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ چھری سے کاٹ کے جدا کیے جائیں. انہیں ایام میں امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ تشریف لائے ہوئے تھے, اسی وقت آپ بھی مسجد الحرام میں تشریف لے آئے. ان دونوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت نے پہلے مرد سے عہد لیا کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کرے گا. اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور اپنا دست مبارک بڑھا کے دونوں کے ہاتھ کو ایک دوسرے سے جدا فرما دیا. واقعہ نمبر 85, حالت نماز میں مڑا ہوا چہرہ اسی حال پر. بہار الانوار جلد 12 میں مروی ہے کہ ایک شخص کی دو بیویاں تھیں, ان میں سے ایک اپنے رشک اور حسد کی بنا پر دوسرے کی رقابت میں مصروف رہتی تھی. ایک روز اس کا شوہر گھر میں وارد ہوا تو یہ نماز میں مشغول تھی. وہ دوسری بیوی کی طرف چلا گیا تو اس نے نماز ہی کی حالت میں چہرہ موڑ کے دیکھنا شروع کیا اس کا شوہر کیا کرتا ہے, چنانچہ اس کا چہرہ اسی حال پر رہ گیا. عورت شوہر کی دامنگیر ہوئی تو ایک طبیب کو لے آیا, طبیب صاحب معرفت تھا, لہٰذا اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس کے چہرے کو طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. لوگ اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لائے, امام نے اسے توبہ کرنے کی ہدایت فرمائی. جب اس نے صدق دل سے توبہ کر لی تو آپ نے اپنے دست مبارک کی ایک ہی اشارے سے اس کا چہرہ درست فرما دیا. واقعہ نمبر 86, حسین ابن حجاج کے اشعار. سن 300 ہجری میں مسعود ابن آل بویا نجف اشرف آیا. عزد الدولہ نے ایک خزانہ جمع کیا تھا اور چاہتا تھا کہ حضرت علیہ السلام کا روضہ تعمیر کرے, لہذا مسعود کو نجف اشرف بھیجا اور اس طرح اس کی تحفیظ اور تعمیرات کے کام میں سرگرم ہو گیا. انہیں ایام میں مشہور و معروف شاعر حسین ابن حجاج نے, جو عرب کے فصیح شعرا میں سے تھا اور امیر المومنین کے فضائل مناقب نظم کرتا تھا, کچھ اشعار روضہ کی تعمیر کے بارے میں کہے تھے. چنانچہ آلے بویا اور نقیب سادہ سید مرتضی علی رحمہ کے سامنے ایک رسمی نشست میں اپنا قصیدہ پڑھا. حق یہ ہے کہ اس کے اشعار میں عجیب و غریب تاثیر اور اس نے اس اشعار میں علی علیہ السلام کی فضیلتیں جمع کی تھی اور اس کا ہر شعر دوستان علی کی روشنی چشم اور دشمنوں کی کور چشمی کا باعث تھا. قصیدہ پڑھتے وقت پڑھتے جب اس مقام پر پہنچا جہاں خلفاء اور ابو حنیفہ پر تان تھی تو چونکہ یہ تقیہ کے خلاف تھا لہٰذا سید مرتضیٰ نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے تنبیہ کی اور کہا کہ بس کافی ہے. حسین ابن حجاج دل شکستہ ہو کر مجلس سے باہر چلا آیا کیونکہ اسے تحسین و آفرین اور صلہ و خلعت کے عوض تنبیہ و تحدید کی گئی تھی. وہ غمگین و محزون اپنے گھر پہنچا تو رات کو عالم رویہ میں حضرت علیہ السلام کو دیکھا, فرما رہے ہیں کہ اے ابن حجاج رنجیدہ نہ ہو, میں نے اس دل شکنی کی تلافی کے لیے